السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. مشرقی افغانستان میں امریکی فورسز کی طرف سے ایک فضائی حملے میں غلطی سے کم از کم 4 افغان فوجی ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ وہ مغربی ملکوں سے تعلق رکھنے والے 2 مغوی پروفیسروں کے بدلے 3 طالبان قیدیوں کو مشروط طور پر رہا کر رہے ہیں. جنوبی وزیرستان سمیت خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع میں موجود بارودی سرنگوں کی موجودگی عام لوگوں کی زندگیوں کے لیے شدید خطرات کا سبب بن چکی ہے. صرف جنوبی وزیرستان میں ہونے والے 110 واقعات میں 21 بچوں سمیت 23 افراد ہلاک اور 83 زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان کے مرکزی بینک کے گورنر رضا باقر نے کہا ہے کہ ملکی اداروں میں اصلاحات کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان میں معاشی اعداد و شمار میں بہتری کے باوجود بنیادی اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے، اور اکتوبر کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 11% تک پہنچ گئی ہے. بنگلہ دیش میں 2 ٹرینوں کے تصادم کے نتیجے میں 16 مسافر ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں. دنیا بھر میں موجود سکھ مت کے پیروکار اپنے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کی 550ویں سالگرہ منا رہے ہیں. کشمیر میں بھارت کی حکومت کی پابندیوں سے باقی طبقات تو متاثر ہو ہی رہے ہیں، لیکن خواتین کو ان پابندیوں سے سب سے زیادہ مسائل کا سامنا ہے، اور بھارت کے ہزاروں غیر مقامی فوجی کشمیر کی گلیوں میں گھومتے نظر آتے ہیں. فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے فضائی حملے میں اسلامک جہاد تنظیم کے اہم کمانڈر اور ان کی اہلیہ کو ہلاک کر دیا گیا ہے. عراق میں احتجاجیوں نے کم از کم نصف درجن بڑے قصبوں اور شہروں میں پیر کے روز مظاہرے کیے ہیں. ہانگ کانگ میں پیر کے روز جمہوریت کی حمایت میں مظاہروں میں ڈرامائی طور پر شدت پیدا ہونے کے بعد پولیس نے مظاہرین میں شامل ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. اور امریکی ایوانی نمائندگان کے ڈیموکریٹک نمائندے بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے اپنے کیس کو عوام کے سامنے لا رہے ہیں، جس کی کھلی سماعت کی کاروائیاں ٹیلی ویژن پر دکھائی جائیں گی. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. مشرقی افغانستان میں امریکی فورسز کی طرف سے ایک فضائی حملے میں غلطی سے کم از کم 4 افغان فوجی ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں. صوبائی پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ رات گئے یہ حادثہ شورش زدہ لوگر صوبے میں پیش آیا، جہاں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان باغیوں کے درمیان جھڑپیں جاری تھیں. شاہپور احمد زئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پیر کے روز لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب باغیوں نے صوبائی دارالحکومت پلے عالم کے نزدیک ایک فوجی چوکی پر حملہ کیا. طالبان کے حملے کا دفاع کرنے کے لیے افغان نیشنل آرمی نے امریکی فضائی مدد طلب کی، جس کے بعد احمد زئی کا کہنا تھا کہ یہ حادثہ واقعاتی ہوا جس میں 4 افغان فوجی ہلاک ہو گئے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ وہ مغربی ملکوں سے تعلق رکھنے والے 2 مغوی پروفیسروں کے بدلے 3 طالبان قیدیوں کو مشروط طور پر رہا کر رہے ہیں. افغان صدر اشرف غنی نے اس بات کا اعلان منگل کو کیا. انہوں نے کہا کہ کابل میں واقع امریکن یونیورسٹی کے 2 مغوی پروفیسروں کی رہائی کے بدلے میں طالبان سے منسلک شدت پسند گروپ حقانی نیٹورک کے 3 قیدیوں کو مشروط طور پر رہا کیا جا رہا ہے. صدر اشرف غنی نے افغانستان کے قومی ٹی وی پر ایک بیان میں کہا کہ قیدیوں کے تبادلے میں طالبان ایک امریکی شہری کیوین کنگ اور آسٹریلوی شہری ٹیموتھی ویکس کو رہا کریں گے. دونوں پروفیسروں کو اگست سن 2016 میں کابل سے اغوا کیا گیا تھا. طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم اشرف غنی کے اعلان سے آگاہ ہیں، لیکن ہم اپنا رد عمل اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ قیدی ہم تک پہنچ گئے ہیں. پاکستان کے مرکزی بینک کے گورنر رضا باقر نے کہا ہے کہ ملکی اداروں میں اصلاحات کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور شرح تبادلہ میں استحکام دیکھا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ معیشت مشکل حالات میں بھی سکڑنے کے بجائے آہستہ آہستہ ترقی کر رہی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق کاروبار میں سہولتیں دینے کے اقدامات سے بیرونی سرمایہ کار بھی جلد ملک کی جانب راغب ہوں گے۔ پاکستان میں معاشی اعداد و شمار میں بہتری کے باوجود بنیادی اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے اور اکتوبر کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 11% تک پہنچ گئی ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں تیزی سے کمی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے نے صارفین کی قوت خرید کو متاثر کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں دو ٹرینوں کے تصادم کے نتیجے میں 16 مسافر ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیشی حکام کے مطابق حادثے کے شکار مسافر ٹرینیں دارالحکومت ڈھاکہ سے 100 کلومیٹر دور پر برہمن باریا کے مقام پر منگل کی آل صبح 3 بجے آپس میں ٹکرا گئیں۔ متاثر ٹرینیں چٹاگونگ اور ڈھاکہ جا رہی تھیں، جبکہ حادثے کے باعث چٹاگونگ جانے والی ٹرین کی 3 بوگیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ دنیا بھر میں موجود سکھ مت کے پیروکار اپنے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کی 550ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر ننکانہ صاحب میں ان کے جنم دن کی تقریبات جاری ہیں۔ گرو نانک کے ماننے والے ہر سال 12 نومبر کو ان کا جنم دن مناتے ہیں۔ کشمیر میں بھارت کی حکومت کی پابندیوں سے باقی طبقات تو متاثر ہو رہے ہیں، لیکن خواتین کو ان پابندیوں سے سب سے زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سینکڑوں ایسی خواتین کی کہانیاں بکھری ہوئی ہیں جن کا دکھ کشمیر میں جاری لاک ڈاؤن کے اندر ہی کہیں دفن ہو چکا ہے۔ بھارت کے ہزاروں غیر مقامی فوجی کشمیر کی گلیوں میں گھومتے نظر آتے ہیں۔ ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بعض پابندیوں میں نرمی کے باوجود اب بھی مواصلات کے متعدد ذرائع بحال نہیں ہو سکے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ بدستور بند ہے، جس سے عام کشمیریوں کی زندگی مشکلات کا شکار ہے۔ یہ تمام مناظر ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے، جہاں بھارتی حکومت کی جانب سے ریاست کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے اب تک معمولات زندگی بحال نہیں ہو سکے ہیں۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے فضائی حملے میں اسلامک جہاد تنظیم کے اہم کمانڈر اور ان کی اہلیہ کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ شام کے دارالحکومت دمشق میں کی جانے والی کارروائی میں جہادی کمانڈر کے بیٹے سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزاحمتی تنظیموں کی جانب سے بھی اسرائیل کی جانب میزائل داغے گئے ہیں۔ عراق میں احتجاجیوں نے کم از کم نصف درجن بڑے قصبوں اور شہروں میں پیر کے روز مظاہرے کیے، اور بغداد، ناصریہ اور بصرہ میں سیکیورٹی فورسز سے ان کا تصادم ہوا، اور کربلا، نجف، حلہ اور کوٹ میں انہوں نے سڑکیں بند کر دیں۔ ہانگ کانگ میں پیر کے روز جمہوریت کی حمایت میں مظاہروں میں ڈرامائی طور پر شدت پیدا ہونے کے بعد پولیس نے مظاہرے میں شامل ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ احتجاج سے متعلق ویڈیو فوٹیج میں ایک پولیس اہلکار بندوق تانے ماسک اور سفید لباس میں ملبوس ایک شخص کو پکڑنے کے لیے اس کی جانب بڑھتا ہے، جبکہ اسی دوران ایک اور شخص دکھائی دیتا ہے جس نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے اور وہ ان دونوں کی طرف جا رہا ہے۔ پولیس اہلکار اچانک اپنی پستول کا رخ اس کی طرف موڑ کر گولی چلا دیتا ہے۔ رپورٹ سے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے ہانگ کانگ کی پولی ٹیکنیک یونیورسٹی سمیت شہر کے متعدد مقامات پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور پانی کی تیز پھوار کا استعمال کیا۔ مظاہرین نے صبح کی ٹرین سروس بھی بلاک کر دی۔ امریکی ایوانِ نمائندگان کے ڈیموکریٹک نمائندے بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے اپنے کیس کو عوام کے سامنے لا رہے ہیں، جس کی کھلی سماعت کی کاروائیاں ٹیلی ویژن پر دکھائی جائیں گی۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ اور یورپی یونین کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے تازہ ترین اقدام سے، جس میں اس نے یورینیم کو افزودہ کیا ہے، سخت تشویش میں مبتلا ہیں، اور انہیں افسوس ہے کہ یہ پیش رفت اس عہد کی خلاف ورزی ہے جو ایران نے سن 2015 کے ایک معاہدے میں عالمی طاقتوں کے ساتھ کیا تھا۔ پیر کے روز ایک مشترکہ بیان میں وزرائے خارجہ نے ایران پر زور دیا کہ وہ ان اقدامات کو واپس کر دے جو اس مشترکہ جامع منصوبے کی خلاف ورزی ہے جو ایران کو پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری سرگرمیوں پر محدود کرتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغان حکومت نے طالبان کے حلیف شدت پسند گروپ حقانی نیٹ ورک کے 3 رہنماؤں کی مشروط رہائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ان طالبان قیدیوں کی رہائی کے 2 مغربی پروفیسروں کی رہائی کے بدلے میں عمل میں آئے گی، جنہیں 3 سال قبل کابل سے اغوا کیا گیا تھا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
افغان صدر اشرف غنی نے اس فیصلے کا اعلان منگل کو کیا ہے۔ ان کے بقول کابل میں واقع امریکن یونیورسٹی کے 2 مغوی پروفیسروں کی رہائی کے بدلے میں طالبان سے منسلک شدت پسند گروپ حقانی نیٹ ورک کے 3 قیدیوں کو مشروط طور پر رہا کیا جا رہا ہے۔ صدر اشرف غنی نے افغانستان کے قومی ٹی وی پر ایک بیان میں کہا کہ قیدیوں کے تبادلے میں طالبان ایک امریکی شہری کیون کنگ اور ایک آسٹریلوی شہری ٹموتھی ویکس کو رہا کریں گے۔ دونوں پروفیسروں کو اگست 2016 میں کابل سے اغوا کیا گیا تھا۔ صدر غنی کے بقول دونوں پروفیسروں کے بدلے میں حقانی نیٹ ورک کے سربراہ کے بھائی انس حقانی کے ساتھ حاجی مالی خان اور عبدالرشید حقانی کو بھی رہا کیا جائے گا۔ افغان صدر کے بقول طالبان رہنماؤں کو رہا کرنے کا مشکل فیصلہ افغان عوام کے مفاد میں کیا گیا ہے۔ ان کے بقول طالبان عہدیداروں کی رہائی افغان حکومت کی جانب سے امن مذاکرات کے لیے رضامندی کا اظہار ہے۔ صدر اشرف غنی کے مطابق طالبان قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ بین الاقوامی برادری اور امریکہ سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ ادھر طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ طالبان صدر اشرف غنی کے فیصلے سے آگاہ ہیں، تاہم ان کے بقول طالبان اسی وقت اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کریں گے جب انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ طالبان قیدی ان سے آن ملے ہیں۔ اس وقت وہ اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ محمد کا کہنا ہے کہ طالبان ایک عرصے سے انس حقانی اور دیگر طالبان قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکہ بھی مغوی پروفیسروں کی بازیابی کے لیے کوشش کرتا رہا ہے۔ رستم شاہ کا مزید کہنا ہے کہ طالبان کمانڈروں کی مشروط رہائی کے اقدام سے ان کے بقول افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مزید قیدیوں کے تبادلے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ اس سے رستے کھل سکتے ہیں آئندہ کے لیے، نہ صرف پریزن ایکسچینج کے لیے بلکہ ریزمشن آف ریکنسیلیشن ٹاکس جو ہیں اس کے لیے بھی اس سے رستے کھل سکتے ہیں، یہ ایک اچھا قدم ہے۔
افغان صدر کی طرف سے 3 طالبان قیدیوں کی رہائی کا اعلان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب منگل کو پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور پاکستان کے انٹیلیجنس کے ادارے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کابل میں افغان قومی سلامتی کے مشیر احمد اللہ محب سے ملاقات کی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے رواں سال جولائی میں اپنے دورہ امریکہ کے دوران کہا تھا کہ پاکستان مغربی ملکوں کے 2 مغوی شہریوں کی جلد رہائی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت معطل ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے معاملے پر منگل کے روز تمام دن کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس 3 گھنٹے کے بعد بھی بے نتیجہ رہا، جس کے بعد رات 9:30 بجے کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلایا گیا۔ کابینہ کے اجلاس میں ECL سے نام نکالنے کے لیے سیکیورٹی بانڈز کی شرط رکھنے پر بھی غور کیا گیا۔ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے، اس بارے میں کچھ دیر میں ہمارے ساتھی اسلام آباد سے علی رانا کچھ رپورٹ دیں گے، اور ابھی جو انہوں نے ایک رپورٹ بھیجی ہے وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ علی رانا کی رپورٹ۔
وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کی سربراہی میں ہونے والی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے 2 سیشن ہوئے۔ اجلاس میں نیب کے موقف پر تحفظات کا اظہار کیا گیا اور ذیلی کمیٹی نے نیب کے پیش کردہ موقف پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ کمیٹی ممبران کا کہنا تھا کہ نیب نے درخواست پر واضح جواب نہیں دیا۔ ذیلی کمیٹی نے نواز شریف کے وکیل سے قانونی پہلوؤں پر دلائل مانگ لیے۔ اجلاس کے دوران میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمود ایاز بھی پیش ہوئے، جہاں کمیٹی ممبران نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ شریف میڈیکل کمپلیکس کی رپورٹس کو آن کرتے ہیں، جس پر محمود ایاز نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد آگاہ کرتا ہوں۔ اس ذیلی کمیٹی کا دوسرا دور بھی بے نتیجہ رہا اور اجلاس میں طویل وقفہ کر دیا گیا۔ وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں کہ نیب کو بہت سی دستاویزات لانے کا کہا تھا، اب درخواست گزار اور ان کے وکلا کو دستاویزات لانے کا کہا ہے۔ نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔
ڈاکیومنٹیشن جب تک پوری نہیں ہوگی تو پھر معاملہ آگے نہیں چل سکتا، لیکن کافی کچھ جو کیونکہ معاملہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے اور بہت سے ڈاکیومنٹس ایسے ہیں جو نیب والوں کو لانے تھے، بہت سے ڈاکیومنٹس ایسے ہیں اب جو ڈاکیومنٹس لانے ہیں تو ایپلیکنٹ اور ان کے وکلا کو لانے ہیں سارے ڈاکیومنٹس۔
شہباز شریف کے نمائندے عطا تارا نے کہا کہ نیب کوئی واضح موقف نہیں لے رہا، ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ نیب کے کہنے پر وفاقی کابینہ نے نام ای سی ایل میں شامل کیا، اب نام نکالنے کے لیے بھی نیب کو واضح موقف اپنانا چاہیے۔ نیب نے ایک سروے پر مشتمل جو جواب جمع کرایا اس میں کچھ واضح نہیں، ہماری جانب سے تمام دستاویزات مکمل تھیں۔ ذیلی کمیٹی نے قانونی پہلوؤں پر مزید رہنمائی مانگی ہے۔ نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے میں تاخیر سے کام کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس پہ تجزیہ کار فروغ سلیم کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 22 سال سے جس نعرے کے ساتھ سیاست کر رہی ہے وہ احتساب کا ہے۔ ان کو اس حوالے سے خوف ہے کہ اگر انہوں نے نواز شریف کو بیرون ملک جانے دیا تو انہیں ووٹ بینک میں نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
احتساب کے نام پہ کیمپین ہو رہی ہے، اب بہت بڑا ایک وہ کیپٹل، جو پولیٹیکل کیپٹل جس کو کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اکٹھا ہوا ہوا ہے اس کی بنیاد کے اوپر۔ کورٹ جو ہے اس نے ڈال دی حکومت کے اوپر، کورٹ نے بیل تو دے دی لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہماری جورسڈکشن میں ہی رہیں گے۔ اب اگر ان کو ای سی ایل سے نکال دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ حکومت جو ہے وہ خود سے ان کو کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر بھیج رہی ہے، تو علاج تو ان کا یہاں پہ کروا لیں۔ کورٹ تو یہ کہہ رہی ہے، اس نے بیل دے دی کہ بیمار ہیں علاج، اور پھر پاکستان کی تاریخ میں کبھی کنوکٹڈ فیلن جو ہے وہ ملک سے باہر گیا نہیں۔
کبینہ نے اس حوالے سے ذیلی کمیٹی کی اب تک کی رپورٹس کا جائزہ لیا ہے اور سیکیورٹی بانڈ کی شرط کے ساتھ نواز شریف کا نام نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن ان بانڈز کی کیا مالیت ہوگی اس حوالے سے حتمی اعلان شام تک کیا جائے گا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے، جس کی رپورٹ کچھ دیر میں ہم علی رانا سے لیں گے، براہ راست اسلام آباد سے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے 550ویں جنم دن کی تقریبات ننکانہ صاحب میں جاری ہیں۔ تقریبات میں شریک سکھ مذہب کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت خوش قسمت ہیں جو بابا صاحب کے پاس اپنا ماتھا ٹیکنے آئے ہیں۔ لاہور سے رپورٹ دی ہے ضیاء الرحمان نے۔
ننکانہ صاحب جنم استھان میں موجود سکھ یاتری خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ انہیں ان کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی نے ماتھا ٹیکنے کے لیے اپنے پاس بلایا ہے۔ سکھ مذہب کے پیروکار کہتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار گرو نانک دیو جی مہاراج کے پاس حاضری کے لیے ضرور آئیں۔ ہانگ کانگ سے آئی ہرمیت کور کہتی ہیں کہ وہ پہلی بار پاکستان اپنی مذہبی رسومات کے لیے آئی ہیں، کیونکہ ہانگ کانگ میں سکھ مذہب کے ماننے والے افراد کم ہیں۔
میں کافی ٹائم سے بہت ڈریم کر رہی ہوں کہ اپنی لائف میں ایک دفعہ ننکانہ صاحب ضرور آؤں، پر موقع نہیں ملا تھا۔ تو ایٹ کی 10-12 سال تو بعد ہانگ کانگ نے ایک گروپ بنایا، تو میں حصہ ہوں اس میں، آئی ٹیک ا پارٹ۔
گرو نانک دیو جی کے 550ویں جنم دن کی تقریبات مناتے ہوئے سکھ یاتری اپنی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب کو پڑھتے ہیں اور اپنے مذہب کے بانی کی تعلیمات، ایک خدا کو ماننا، انسانیت کا درس اور مل بیٹھ کر کھانے پر عمل کرنے کا عزم کرتے ہیں۔
گرو نانک دیو جی دے جنم اتسو دے بہت بہت ودھائیاں دینا ساری ساہ سنگت سانو آئی ٹی دور تو آ کے گرو نانک دیو جی دے آشیرواد ملدے جی۔
گرو نانک جو کہتے ہیں کہ سبنا جیاں کا ایک داتا سو ماں بھی سمجھائی، ٹیچنگ لو ٹو ایچ ادر، لو ٹو دھرم، دھرم از اونلی ون، اٹس تھاؤزنڈ، جیسے مسلمان اینڈ ہندو اور لوٹ آف، بٹ بلیو ان گاڈ اینڈ ہاؤ دی وے ٹو گاڈ ٹو میٹ، دیٹس دی مین پرپز۔
نانک دیو جی تقریبات میں پالکی کا جلوس خاص اہمیت رکھتا ہے، جس میں شریک ہونا سکھ مرد اور عورتیں اپنے لیے باعث رحمت سمجھتے ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بھارت کی سپریم کورٹ کی جانب سے ہفتے کو بابری مسجد کے مقدمے کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد اس پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق ملک سیکولر تشخص اور مذہبی آزادیوں کے پس منظر میں اس فیصلے کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ اگرچہ اس فیصلے کے تناظر میں کسی طرح کے انتشار کا امکان نہیں ہے، لیکن کروڑوں مسلمان خود کو غیر محفوظ خیال کرنے لگے ہیں۔ دوسری طرف قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عدالت نے میرٹ پر فیصلہ دیا ہے اور مسجد کے لیے 5 ایکڑ اراضی دینے کی ہدایت کے ساتھ مسلمان کمیونٹی کی داد رسی بھی کی ہے۔ اسد حسن کی اس بارے میں ایک رپورٹ۔
وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں ممبئی سے تعلق رکھنے والی خاتون وکیل فرحانہ شاہ نے، جنہیں اجمل قصاب کی وکالت پر شہرت حاصل ہوئی تھی، کہا کہ سپریم کورٹ نے بابری مسجد اور رام مندر کیس میں آرکیالوجیکل بنیادوں پر، یعنی علم آثار قدیمہ سے ملنے والے شواہد کی بنیاد پر فیصلہ سنایا ہے۔
یہی ہوا جو ہم نے کہا تھا کہ آرکیالوجیکل ایویڈنس کو وہ بلیو کریں گے، بیکاز دے ول ناٹ گو بائی ایموشنز اینڈ آل، بٹ یہ کسی نے ڈینائی بھی نہیں کیا ہے کہ وہاں پر مسجد تھی اور پھر وہ توڑی گئی۔
وکیل فرحانہ شاہ عدالت کی جانب سے بابری مسجد گرانے والوں کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنے پر حیرت زدہ ہیں۔
اس پر انہوں نے کچھ کاروائی نہیں کی کہ ہاں جنہوں نے ڈیمولش کیا، دوز پیپل اور دوز کلپرٹس شوڈ بی پنشڈ اور شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک، دیٹ از ویری بیڈ۔
ان کے بقول ملک کے اندر جو طرز حکمرانی کا مجموعی مزاج ہے، بظاہر اس کا رنگ ہر جگہ جھلکتا ہے۔
پولیٹیکل تو پریشر آتا ہی ہے ہر جگہ، پولیٹکس تو ہر جگہ ہی چلتی ہے، وائی دے ہیو ناٹ بین ٹیکن ایز کلپرٹس۔
پروفیسر وقار احمد کا تعلق بھی بھارت سے ہے، وہ نارتھ ٹیکسس یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، بھارت میں نسلی فسادات پر تحقیق کر چکے ہیں اور اس شعبے میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ملک میں سیکولرزم کے حوالے سے اہمیت کا حامل تھا۔
How it looks optics of this decision aur wo bahut problematic hai hindustan ke liye hindustan jo hai ek alag tarah ka promise tha wo ye ke wo pakistan se different hoga aur isme hindu musliman isai sab ke liye space honge aur koi theocratic state nahi hoga koi religious state nahi hoga ye kisi ek mazhab ke liye yahan pe jagah nahi hai sab mazhab ke log reh sakte hain par wo promise jo hai completely وہ بہت سالوں سے کولیپس کر رہا ہے پر ججمنٹ سے ایسا لگتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا انگلش میں لاسٹ نیل آن دا کافن کچھ ایسا لگتا ہے۔
پروفیسر وقار کہتے ہیں کہ عدالت کے فیصلے کے بعد مسلمان کمیونٹی اب تک پرامن ہے اور اسے پرامن ہی رہنا چاہیے کہ بابری مسجد کا معاملہ 1992 میں کئی جانیں لے چکا ہے اور وقت نے ثابت کیا ہے کہ جہاں جہاں ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں وہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کو فائدہ پہنچتا ہے۔
مسجد تو کب کی ٹوٹ چکی ہے تو وہ کس کے لیے رائے ہے؟ رائٹس جو ہے بہت آرکیسٹریٹڈ ہندوستان میں کچھ سالوں سے ہو رہی ہے پولیٹیکل موبلائزیشن کے لیے، جہاں بھی رائٹس ہوتا ہے وہاں پہ بی جے پی کا ووٹ بڑھتا ہے۔
پروفیسر وقار نہیں سمجھتے کہ عدالت کا فیصلہ آرکیالوجیکل شہادتوں پر ہے۔
یہ تو آرکیالوجیکل ایویڈنس کے بیسس پہ تو نہیں لیا گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آرکیالوجیکل ایویڈنس کنکلوسو نہیں تھا اور انڈیپینڈنٹ آرکیولوجسٹ جو وہاں پہ آبزرو کر رہے تھے ان کا جو ایکچوئل اکیڈمک آرکیولوجسٹ ہے ان کا لینتھی پیپر ہے اکنامک اینڈ پولیٹیکل ویکلی میں، جس کا ٹائٹل ہی یہی ہے کہ وہاں پہ مندر نہیں تھا۔ تو ایکچوئل جو سائنٹسٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ کوئی مندر ہونے کا وہاں ایویڈنس نہیں ہے۔
پروفیسر وقار کہتے ہیں کہ بھارت کے اس سیکولر تشخص کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ فرحانہ شاہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو بھی اب اس مسئلے کو بھول کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ راکیش کنور سنگھ ماہر قانون ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے دونوں فریقوں نے جو دلائل اور شہادت دے رکھی وہ ثابت نہیں کر سکی تھیں کہ بابری مسجد اور رام مندر زمین کا اصل حقدار کون ہے، اس لیے عدالت نے ایک متوازن فیصلہ دیا ہے۔
جو ججمنٹ ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ جو ڈسپیوٹیڈ سائٹ کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اونرشپ رائٹ کس بیسس پر بنتی ہے، اس سے پوری طرح سے شاید سپریم کورٹ کو سنتوشٹی نہیں ملی کہ دونوں پکش پوری طرح سے اس کو پروو کر پائے ہوں کہ نہیں میرا ہی حق بنتا ہے۔
راکیش کنور سنگھ نے کہا کہ وہ فیصلے کے نظام الاوقات پر تبصرہ نہیں کریں گے، کہ یہ فیصلہ عین اس دن کیوں آیا جب پاکستان نے بھارت کے سکھ مذہب کے پیروکاروں کے لیے پاکستان کے اندر ان کے مقدس مقام دربار بابا گرو نانک تک رسائی کے لیے راہداری باضابطہ طور پر کھول دی تھی۔
تو چونکہ آج شنیوار کا دن ایسا ہے جہاں کی موسٹلی ہندوستان میں لگ بھگ اسٹیٹ گورنمنٹ بھی اور سینٹرل گورنمنٹ بھی ये नॉन वर्किंग रहती हैं, तो कोई अगर फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट है।
राकेश सिंह इस ख्याल को कबूल नहीं करते कि अदालत का फैसला किसी दबाव का नतीजा है।
मेरे हिसाब से कोर्ट अपने फैसले में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई इन्फ्लुएंस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती।
ये थी माहिरीन की राय। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
امریکی ایوانی نمائندگان کے ڈیموکریٹک نمائندے بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے اپنے کیس کو عوام کے سامنے لا رہے ہیں، جس کی کھلی سماعت کی کاروائیاں ٹیلی ویژن پر دکھائی جائیں گی۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
عوامی سماعت کی کاروائیاں صدر ٹرمپ کو مبینہ طور پر اپنے ذاتی سیاسی فائدے کی خاطر اپنے عہدے کے ناجائز استعمال کے لیے ہدف بنا رہی ہیں۔ اب تک تفتیشی کارروائی بند کمروں میں ہوئی ہے، جس میں معلومات صرف تحریری ریکارڈز اور نیوز رپورٹس کی شکل میں باہر آ رہی تھیں۔ امریکن یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس اور کمیونیکیشنز کے ایک پروفیسر لیونارڈ سٹائن ہارن کا خیال ہے کہ سماعت کی ان کارروائیوں کو بہت زیادہ توجہ حاصل ہوگی۔ ان کے الفاظ،
People will watch, they will see excerpts, they will follow it, they want to know what everybody else is talking about in the country.
وہ تحریری ریکارڈز دیکھیں گے، وہ اس کا جائزہ لیں گے، وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ ملک میں دوسرے لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس لیے میرا بالکل یہ خیال ہے کہ اسے امریکی لوگوں کی بہت زیادہ توجہ حاصل ہوگی۔ یہ الفاظ تھے امریکن یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس اور کمیونیکیشنز کے ایک پروفیسر لیونارڈ سٹائن ہارن کے۔ ایوان نمائندگان کے ارکان یہ چھان بین کر رہے ہیں کہ آیا صدر ٹرمپ نے ایک یورپی اتحادی یوکرین کی فوجی امداد روکتے ہوئے اسے ان کے سیاسی حریف جو بائیڈن اور ان کے بیٹے ہنٹر کے خلاف تفتیش کے لیے کہہ کر اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ ٹرمپ کئی ہفتوں سے یہ تردید کر رہے ہیں کہ یوکرین کے صدر کے ساتھ جولائی کے آخر میں ہونے والی ان کی ٹیلی فون کال میں بائیڈن کے خلاف تفتیش کے بدلے فوجی امداد سے مشروط کرنے اور کچھ لو کا کوئی پہلو تھا۔ اس ہفتے کے پہلے گواہوں میں امریکی محکمہ خارجہ کے 3 سفارتکار شامل ہیں، جنہوں نے انتظامیہ کے اقدامات کے دستاویزی ریکارڈ فراہم کیے ہیں۔ ریپبلکنز دوسروں کو سننا چاہتے ہیں، جن میں ہنٹر بائیڈن اور وہ شکایت کنندہ شامل ہے جس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے، جو اس تفتیشی کارروائی کے آغاز کی وجہ بنا تھا، لیکن یہ امکان نہیں ہے کہ ڈیموکریٹس اس پر تیار ہوں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مغربی افریقہ کے ایک چھوٹے ملک گیمبیا نے پیر کے روز میانمار کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ میانمار روہنگیا مسلمان برادری کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
اگست 2017 میں 7 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمان میانمار کی طرف سے شدید کارروائیوں کے نتیجے میں فرار ہو کر دیگر ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ میانمار کی یہ فوجی کارروائی مسلمان عسکریت پسندوں کی طرف سے درجن بھر پولیس افسروں کو ہلاک کرنے کے جواب میں شروع ہوئی تھی۔ یہ روہنگیا مسلمان سرحد بار کر کے بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے، جہاں انہوں نے قتل عام، جنسی زیادتیوں اور دیہات کو نظر آتش کیے جانے کی تفصیلات بیان کی۔ یہ روہنگیا پناہ گزین اب بھی بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑے کیمپ میں رہنے پر مجبور ہیں اور میانمار واپس جانے سے گھبراتے ہیں۔ گیمبیا کو عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کرنے میں 57 مسلمان ملکوں کی اسلامی تعاون کی تنظیم او آئی سی کی حمایت حاصل ہے۔ گیمبیا کے کیس کی پیروی واشنگٹن کے ایک وکیل پال ریچلر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
گیمبیا ہوپس بائی دس کیس اینڈ دی او آئی سی ہوپس بائی دس کیس ٹو اٹین اے ججمنٹ۔
اس کیس سے گیمبیا اور او آئی سی کو امید ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری کی سب سے بڑی اتھارٹی عالمی عدالت انصاف سے ایک ایسا فیصلہ حاصل کر سکیں گے جس میں میانمار کو روہنگیا افراد کے قتل عام کا قصوروار ٹھہرایا جا سکے۔ ایسا فیصلہ آنے میں کئی برس لگ سکتے ہیں۔ دریں اسنا وکیل عدالت سے یہ حکم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میانمار روہنگیا افراد کو مزید نقصان پہنچانے سے باز رہے۔ توقع ہے کہ یہ فیصلہ دسمبر تک سامنے آ جائے گا۔ وکیل ریچلر کا کہنا ہے، ہمیں توقع ہے کہ ہم اس کیس کی شروعات میں ہی روہنگیا افراد کے تحفظ کے لیے ایک عبوری فیصلہ حاصل کر پائیں گے، تاکہ قتل عام کی کارروائیاں اس کیس کے دوران جاری نہ رہیں۔ میانمار کی حکومت قتل عام کے الزامات کو سختی سے رد کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سفیر ہاؤڈو سوئن نے وائس آف امریکہ کو ای میل کے ذریعے بتایا ہے کہ اس مقدمے کے محرکات سیاسی ہیں اور یہ ان کی حکومت پر بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیمبیا کو اپنے کام سے سروکار رکھنا چاہیے. تاہم روہنگیا افراد کے لیے انسانی حقوق کی فعال کارکن یاسمین اللہ کہتی ہیں، عالمی عدالت انصاف نیدرلینڈ میں قائم ہے اور میں نیدرلینڈ کی قیادت سے کہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ یعنی قتل عام سے بچ جانے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں، جن میں ریخائن صوبے کے حساس علاقوں سے آنے والے افراد بھی شامل ہیں. میرے تمام رشتہ دار اب بھی وہاں موجود ہیں. مجھے امید ہے کہ اس کیس میں گیمبیا تنہا نہیں ہوگا. شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے مرکزی بینک کے گورنر رضا باقر نے کہا ہے کہ ملک میں ادارہ جاتی اصلاحات کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور شر تبادلہ میں استحکام دیکھا جا رہا ہے. اس رپورٹ کے تفصیلات بیان کر رہے ہیں محمد ثاقب کراچی سے.
گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے کہا ہے کہ ملک میں ادارہ جاتی اصلاحات کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. مرکزی بینک کے گورنر نے کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے سے بیرونی ذرائع پر معاشی انحصار میں کمی اور ملکی معیشت کو استحکام ملے گا. گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں استحکام آنے کے بعد حکومت نے درآمدات کرنے والوں کو 10,000 امریکی ڈالر کی ایڈوانس ادائیگی کی اجازت دے دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ درآمدات میں حائل رکاوٹوں کو دور کر کے مرحلہ وار آسانیاں لائی جا رہی ہیں. واضح رہے کہ اس سے قبل ان درآمد کنندگان کو ایڈوانس ادائیگیوں سے جولائی 2018 میں روک دیا گیا تھا، جس کا مقصد زر مبادلہ کے ذخائر کو استحکام دینا بتایا گیا تھا. گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت نے یہ اقدام کاروبار میں آسانیاں لانے کے لیے کیا ہے اور اس سے تاجروں کو سہولت ملے گی، جبکہ معیشت کی رفتار میں بھی تیزی دیکھنے میں آئے گی.
بزنس کرنے میں انٹرسٹ ریٹ کے علاوہ اور بھی کافی ساری کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس، اس کو ہم آسان کر رہے ہیں. اسی لیے آسان کر رہے ہیں کیونکہ جو ہم نے پہلا قدم اٹھایا تھا ایکسچینج ریٹ کا سسٹم بدلنے کا، اس سے اب ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ یہ فائدہ ہر کسی کے حق میں ہی ہے، تو یہ پہلا قدم ہے.
دوسری جانب اسٹیٹ بینک نے ایکسپورٹرز کو سستے قرضوں کی فراہمی کی بھی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت برآمد کنندگان کو قلیل اور طویل مدتی سستے قرضے دیے جائیں گے. قلیل مدتی قرضوں پر 3% اور طویل مدتی قرضوں پر 5-6% مارک اپ رکھا گیا ہے. مرکزی بینک کے اعلیٰ ترین عہدیدار کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے اسٹیٹ بینک اور دیگر اداروں میں اصلاحات کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. ملکی زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہونے کے ساتھ شرح تبادلہ میں بھی استحکام دیکھا جا رہا ہے، جبکہ سرمایہ کار کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ حقیقی ہے، اس کا تعلق حکومت کی جانب سے حالیہ قرضے حاصل کرنا نہیں، جبکہ درآمدات میں کمی اور برآمدات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے.
ہمارے ریزرو جو بڑے ہیں وہ اس لیے بڑے ہیں کیونکہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ امپروو ہو رہی، اور سینٹیمنٹ جیسے جیسے امپروو ہوتی جا رہی ہے تو ہم جب ہمیں کوئی موقع ملتا ہے اسٹریٹجکلی to build our reserves, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. جو ہماری forward liabilities جو ہیں، swaps کی جو liabilities ہیں، جو ہماری obligations ہیں، وہ کم ہو رہی ہیں. وہ بھی اسی لیے کم ہو رہی ہیں کیونکہ outflows کے مقابلے میں inflows زیادہ ہیں.
گورنر اسٹیٹ بینک نے اس بات سے اتفاق کیا کہ آئی ایم ایف کی جانب سے دیے گئے پروگرام سے حکومت کو بعض سخت فیصلے کرنا پڑے. سخت اقدامات اٹھانے کی وجہ مسائل کا انبار تھا. ان کے مطابق ان سخت فیصلوں کے مستقبل میں پھل بھی ملیں گے. گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق اس وقت بھی ملکی معیشت میں سکڑاؤ دیکھنے میں نہیں آ رہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ملکی مجموعی ترقی کی رفتار میں کمی ضرور آئی. حکام کے مطابق مارکیٹ میں استحکام اور لوگوں کا اعتماد بڑھنے سے غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوگا، جس سے ملکی معیشت میں مزید بہتری دیکھی جا سکے گی. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
اور سامعین، جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے معاملے پر بحث جاری ہے، اور وزیر اعظم کی مشیر برائے اطلاعات فردوس آوان نے ایک پریس کانفرنس بھی اس بارے میں کی ہے. اس کے تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں علی رانا. جی علی رانا، کیا تفصیلات آپ کے پاس آئی ہیں؟
جی خالد صاحب, اپنے کچھ دیر پہلے خان جو شہر ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس میں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو جو ہے ان کا نام اسی حصے نکالنے کی کابینہ نے منظوری دی ہے, لیکن یہ مشروط منظوری دی.
آصف علی رانا, آپ کی آواز ہمیں صحیح نہیں پہنچ رہی ہے, ہم دوبارہ ڈائل کرتے ہیں اور آپ دوبارہ نمبر آپ کا ملاتے ہیں, کچھ دیر وقفہ دیجیے گا. اس دوران ہم آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں, اسلام آباد سے علی فرقان کی ہے کہ پاکستان میں معاشی عدد و شمار میں بہتری کے باوجود اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور ماہ اکتوبر کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 11% تک پہنچ گئی ہے. یہ سنیے علی فرقان سے.
ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر میں مہنگائی کی شرح 6.5% رہی تھی, جبکہ رواں سال ماہ ستمبر اور اکتوبر میں مہنگائی کی شرح میں 11% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا. مہنگائی کی شرح 11% سے زائد اضافے کے بعد حکومتی تخمینوں کو عبور کر گئی ہے. حکومتی تخمینوں کے مطابق رواں مالی سال میں مہنگائی کی شرح 11% رہنے کی توقع تھی. خیال رہے کہ عالمی بینک نے پاکستان میں مہنگائی کی شرح 13% تک پہنچنے کا اندازہ لگایا تھا. پاکستان ادارہ شماریات کے ڈائریکٹر مہنگائی عتیق الرحمان کہتے ہیں کہ حالیہ مہینوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے, جس کی وجہ ان کے بقول بجلی گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قیمتوں میں اضافے کو جانچنے کے لیے 12 گروپ میں کپڑوں سے لے کر گھر کے کرایہ تک ہر سطح پر مہنگائی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. تاہم وہ کہتے ہیں کہ ماہ جنوری کے بعد افراط زر میں کمی واقع ہونے کی توقع ہے.
اسٹیٹ بینک نے بھی رپورٹ کیا اور ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر کے بعد جنوری سے آن ورڈز ہوپفلی تھوڑا سا یہ پریشر جو ہے پرائسز کا یہ تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا, لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ٹماٹر ہے اور پیاز اور یہ جو کچن آئٹمز ہیں ان کی پرائسز کافی زیادہ ہائی ہو رہی ہیں.
ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن کہتے ہیں کہ معاشی اشاریے اور مہنگائی آپس میں ملے ہوئے ہیں. حکومت نے معاشی سرگرمیوں کو محدود کر کے جاری خسارہ اور تجارتی خسارے میں کمی تو کر لی, لیکن مہنگائی پر اس کے اثرات منفی ثابت ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی بھی مہنگائی میں اضافے کا موجب ہے.
پرائم منسٹر نے کوئی پچھلے 3-4-5 میٹنگ ابھی اسی پرائس سچویشن پہ کی ہے, اس کا کوئی امپیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے مارکیٹ میں, اس لیے کہ ہو ول امپلیمنٹ پرائم منسٹر ڈیسیجن. کوئی ایک منسٹری تو نہیں ہے کہ فلاں منسٹری کی ذمہ داری اب ہے کہ یہ امپلیمنٹ کرو پرائم منسٹر کے فیصلے کو.
دوسری جانب ملک میں آج کل ٹماٹر کی قیمت بھی موضوع بحث بنی ہوئی ہے, جو کہ مارکیٹ میں 150 روپے سے 300 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے, اور ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ماہ ٹماٹر کی قیمت میں 35% اضافہ ہوا ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور اب ہم آپ کو پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ سنواتے ہیں. جنوبی وزیرستان سمیت خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع میں موجود بارودی سرنگوں کی موجودگی عام لوگوں کی زندگیوں کے لیے شدید خطرات کا سبب بن چکے ہیں. صرف جنوبی وزیرستان میں ہونے والے 110 واقعات میں 21 بچوں سمیت 23 افراد ہلاک اور 83 زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں میں 20 خواتین بھی شامل ہیں. یہ رپورٹ بھیجی ہے شمیم شاہد نے پشاور سے.
جنوبی وزیرستان سمیت بیشتر قبائلی اضلاع میں بارودی سرنگوں کی موجودگی نے مقامی قبائلیوں کی زندگیوں کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے. اسی وجہ سے سیاسی اور سماجی رہنما ان علاقوں میں بچھائے گئے بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانے کی مطالبے کرتے رہتے ہیں. 2015-2016 میں جنوبی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کے بعد مختلف علاقوں میں بچھائے گئے یا رہ جانے والے بارودی سرنگوں کی دھماکے شروع ہوئے, جس سے بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان ہوا. جنوبی وزیرستان کے علاوہ خیبر شمالی وزیرستان اور دیگر قبائلی اضلاع میں بھی اسی قسم کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے مرتضیٰ محسود نے وائس آف امریکہ کو بارودی سرنگوں کے ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا.
جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقے مختلف تحصیل میں یہ واقعات ہو چکے ہیں. ابھی تک جو ڈیٹا موصول ہو چکا ہے ان کے اندازتاً 110 کے لگ بھگ واقعات ہو چکے ہیں لیڈ مائن کے.
مرتضیٰ محسود نے حکومت کی جانب سے بارودی سرنگوں کے ناکارہ بنانے کے عمل پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس عمل کو باقاعدہ بنایا جائے. ماہر تعلیم اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ڈاکٹر خادم حسین کا کہنا ہے,
یہ حکومتی طرف کی طرف سے بھی لگائے گئے تھے, طالبان کی طرف سے بھی لگائے گئے تھے. جب یہ ضرب عظم ختم اور اس کی کامیابی کا اعلان ہو گیا تو لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ لینڈ مائنز کے ذریعے جو بیسوں بچے اور سینکڑوں لوگ زخمی اور شہید ہو گئے ہیں, لینڈ مائنز کو ڈیمائن کر کے اس کا تدارک کیا جا سکے. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس کا تدارک ممکن نہیں ہو سکا. کچھ کام اس کے شروع ہو گیا تھا لیکن وہ کام اتنا سست ہیں کہ مسلسل ایسے انتہناک واقعات ہوتے آ رہے ہیں.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی معاون خصوصی اجمل وزیر, جن کا تعلق بھی جنوبی وزیرستان ہی سے ہے, نے وائس آف امریکہ کو حکومتی اقدامات کے بارے میں بتایا.
گورنمنٹ کا بھی فوکس ہے, ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. اپنی جو ہمارے جو آرم فورسز ہیں وہ اس پہ آلریڈی تقریباً سال سے بھی زیادہ, ڈیڑھ دو سال ہو گئے جو اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس پہ کام ابھی ایکسپیڈائز کیا گیا. اصل میں اس میں پرابلم یہی آ رہا ہے کہ کافی علاقے تھے یہ پہلے میں ہیں اور مختلف ایریاز میں ہیں, اس کی صفائی پہ ڈیفینیٹلی تھوڑا ٹائم تو لگا.
قدرتی آپات اور حادثات سے نمٹنے کی بین الاقوامی ادارے آئی سی آر سی کے زیر اہتمام مختلف علاقوں بالخصوص زمشدہ قبائلی اضلاع میں بارودی سرنگوں سے محتاط رہنے کے لیے آگاہی شعور مہم چلایا جا رہا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
وزیراعظم پاکستان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ حکومت نے نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے, البتہ نواز شریف کو علاج کے بعد وطن واپس آنے کے لیے ضمانت دینا ہوگی. وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ کابینہ کے زیادہ تر ارکان نے نواز شریف کو بیرون ملک علاج کی اجازت دینے کی حمایت کی ہے, تاہم بعض وزراء نے اس تجویز کی مخالفت کی ہے. فردوس عاشق آوان نے بتایا کہ میڈیکل بورڈ کے 14 اراکین کی رپورٹ کابینہ کو پیش کی گئی ہے. اس بارے میں ہم بات کرنا چاہتے تھے اپنے نمائندے اسلام آباد سے علی رانا سے, چونکہ ٹیلی فون لائن صحیح نہیں تھیں اس لیے ان سے تفصیلی بات نہیں ہو سکی. جیسے ہی ان سے رابطہ ہوگا ہم آپ کو ان کی زبانی اس رپورٹ کی تفصیلات سنوائیں گے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن آ رہے ہیں. اس سربراہ ملاقات کو دونوں ملکوں کے درمیان مختلف پالیسی معاملات پر شدید اختلافات کے بعد دو طرفہ تعلقات کو اثر نو استوار کرنے کے ایک موقع کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اس بارے میں استنبول سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی.
توقع ہے کہ صدر اردوان اور صدر ٹرمپ کے درمیان اس سربراہ ملاقات کے ایجنڈے میں ترکی کی طرف سے شام میں کرد ملیشیا کے خلاف فوجی کارروائی سر فہرست ہوگی. ترکی کرد ملیشیا کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے, تاہم کرد ملیشیا امریکہ کی سرکردگی میں شام میں داعش کے خلاف لڑائی میں ایک اہم اتحادی ہے. امریکی کانگریس نے دھمکی دی ہے کہ ترکی کے خلاف وسیع پیمانے پر پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں, جن میں سے کچھ ذاتی طور پر صدر اردوان پر عائد ہوں گی. یوں ان دونوں نیٹو اتحادی ممالک کے درمیان یہ سربراہ ملاقات ایک اہم وقت پر منعقد ہو رہی ہے. یورپین کونسل آن فارن ریلیشنز کی اصلی ایڈن ٹاسبس کا کہنا ہے,
There is a long list of problems between the two countries. In fact, the relationship has never been as bad as it is today.
دونوں ملکوں کے درمیان مسائل کی ایک طویل فہرست موجود ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کے تعلقات آج جتنے خراب ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. اور پھر ترکی کی طرف سے شام میں فوجی کارروائیاں جاری رہنے کا معاملہ بھی موجود ہے جس پر امریکہ کو اعتراض ہے. لہٰذا وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی حساس ہے. دونوں ملکوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود دونوں صدور نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھے ہیں. دونوں صدور کے درمیان ایک کیمسٹری موجود ہے اور ترکی امید رکھتا ہے کہ اس کیمسٹری کی بدولت دو طرفہ تعلقات کو اثر نو استوار کیا جا سکتا ہے. ترکی کے صدر کے مشیر میست کیسن کہتے ہیں,
ہسٹوریکل دی سمٹ ول بی بینیفیشل فار دی بوتھ سائیڈز.
اس تاریخی سربراہ ملاقات سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. میں اس کا روشن پہلو دیکھ رہا ہوں. اس سے دونوں فریقین کے درمیان
نئے حل اور نئے طریقہ کار سامنے آئیں گے۔ تاہم کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی مسائل کے حل کے لیے مکمل طور پر صدر ٹرمپ کی طرف دیکھ رہا ہے، جو درست نہیں ہے۔ یورپین کونسل آن فارن ریلیشنز کی اصلی کہتی ہیں،
huge strategic mistake on the part of Ankara was to build the entire relationship to reduce it all on President Trump, one man and it,
you Ankara know, کی جانب سے حکمت عملی کی ایک بڑی غلطی تمام تر دو طرفہ تعلقات کی بحالی پر واحد شخص صدر ٹرمپ پر انحصار کرنا ہے، جو بنیادی طور پر ان کی ٹویٹس پر منحصر ہوں گے۔ ان میں بہت زیادہ رسک موجود ہے۔ میں تو یہ کہوں گی کہ یہ تعلقات ایک طرح سے روسی رولٹ کی طرح ہیں جو ایک صدی سے زیادہ پرانے ہیں۔ اردوان توقع رکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ترکی کے لیے امریکہ کے انتہائی ماڈرن فائٹر جیٹ خریدنے پر پابندی اٹھا لیں گے۔ صدر ٹرمپ نے یہ پابندی ترکی کی طرف سے روس سے S-400 میزائل دفاعی نظام خریدنے کے فیصلے کے بعد لگائی تھی۔ امریکہ کو ترکی کے روس سے بڑھتے ہوئے تعلقات پر تشویش ہے۔ توقع ہے کہ اس دورے کے دوران اردوان امریکہ سے پیٹریوٹ میزائل دفاعی نظام خریدنے کی پیشکش کریں گے۔ تاہم ترکی کا کہنا ہے کہ اگر اس سربراہ ملاقات میں امریکہ ترکی تعلقات بحال نہ ہوئے تو روس ترکی کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا منتظر ہوگا۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جیسے کہ ہم خبر دے رہے تھے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کی مشروط منظوری دی گئی ہے۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارا رابطہ ہو گیا ہے ہمارے اپنے نمائندے علی رانا سے۔ جی علی رانا، بتائیے گا کہ کیا تفصیلات آئی ہیں آپ کے پاس؟
جی خالد صاحب، بالکل معاہدے خصوصی برائے طلب خصوصیات سردار صاحب سے کہا ہے اس سے کچھ دیر پہلے، جو کہ ایک نیوز کانفرنس کے خطاب کیا جس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ نواز شریف کے باہر جانے کو سیکیورٹی بورڈ سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ ان کے کہنا تھا کہ آج کی کابینہ کے اجلاس میں وزیر کابینہ پر انہوں نے 3 دن اس حوالے سے بریفنگ دی، اور اس حوالے سے بتایا جو کابینہ کے احکام تھے وہ ان کا نام ECL سے نکالے جانے پر اتفاق نہیں کر رہے تھے، لیکن زیادہ جو کابینہ کے نظام تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینی چاہیے کیونکہ ان کی صحت در حقیقت خراب ہے۔ لیکن جو وہاں پر اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ ان کو سیکیورٹی بانڈ کے ساتھ مشروط کیا جائے، شہباز شریف جو ان کے بھائی ہیں ان کو اس حوالے سے مطلب کیا جا رہا ہے کہ جو حکومتی جو حکومت مالک کا ان کو کہہ رہی ہے سیکیورٹی بانڈ جو ہے وہ وہاں پر وہ جو بدے کہ وہ علاج کروانے کے بعد پاکستان جو ہے وہ واپس آئیں گے۔ اس حوالے سے جو ہے حکومت نے جو ہے ان کو شہباز شریف کو بھی کنوے کر دیا ہے، جس کے بعد اب اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی طرف سے کیا جواب موصول ہوتا ہے۔ اگر تو وہ سیکیورٹی بانڈ دینے پر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا نام ECL سے نکال دیا جائے گا۔ جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اس کے مطابق کل جو ہے نواز شریف کا یہ ہے کہ وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن ابھی جو تمام معاملہ ہے وہ دہلی کمیٹی کے پاس بھی ہے۔ دہلی کمیٹی کی اور شہباز شریف کے نمائندوں کی ابھی رات 9:30 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق آج پھر ملاقات ہے، جس میں اس حوالے کو اپنا جواب دیں گے۔ اس کے بعد اس حوالے سے حتمی طور پر اعلان کیا جائے گا نواز شریف کا نام ECL سے نکال دیا گیا ہے۔ جی خالد صاحب،
بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے تھے علی رانا، جو بتا رہے تھے کہ نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کی مشروط منظوری دی گئی ہے اور اسے سیکیورٹی بانڈز سے منسلک کر دیا گیا ہے، اور ان کو سیکیورٹی بانڈز جمع کرانے ہوں گے جس کے بعد ان کو اجازت دی جائے گی۔ اور اب چلتے ہیں اپنی دوسری خبروں کی طرف۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ایڈورڈ یارانیان کی ایک رپورٹ تیار کی ہے کہ عراق میں احتجاجیوں نے کم از کم نصف درجن بڑے قصبوں اور شہروں میں پیر کے روز مظاہرے کیے، اور بغداد، ناصریہ اور بصریہ میں سیکیورٹی فورسز سے ان کا تصادم ہوا۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
قیادت کرنے والی ملیشیاؤں کے خلاف پیر کے روز ناصریہ میں نعرے لگائے اور شہر میں 3 بڑے پلوں کو بند کر دیا۔ دارالحکومت بغداد، نجف، کربلا، ہلہ اور کٹ میں بڑے احتجاجوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ عراقی فوج کے ترجمان جنرل عبدالکریم خلف نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ زیادہ تر عراقی احتجاجی پرامن ہیں، لیکن متشدد گروپ احتجاجیوں میں گھس بیٹھے ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان لوگوں نے بغداد میں سیکورٹی فورسز کے خلاف اسلحہ استعمال کیا اور کم از کم 3 سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی۔ ان کے الفاظ،
المتظاہر الصحیح اللي موجود في ساحه التحرير ليس له علاقه بقطاع الطرق اللي يواجهون قواتنا على الجسور وعلى ضفاف النهر، هؤلاء قطاع طرق، هؤلاء يقومون بجرائم، هذه جريمه۔
مكاتب بغداد کے تحریر چوک میں پر امن احتجاجیوں اور ان کے درمیان فرق ہے۔ جو سڑکوں اور پلوں کو بند کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سڑکوں اور پلوں کو بند کرنا ایک جرم ہے. ہرچند کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ طاقت کا استعمال نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی کو ہلاک یا زخمی کیا جائے. ناصریہ میں یہ احتجاجیوں پر گولیاں چلنے کی آوازیں تھیں. خلف کے دعووں کے باوجود عرب ذرائع ابلاغ نے ایک نوجوان احتجاجی کی امیچر ویڈیو جاری کی ہے جس پر اس وقت گولی چلائی گئی جب وہ ناصریہ میں مظاہروں کی فلم بندی کر رہا تھا. یہ واضح نہیں ہے کہ وہ بچ سکا یا نہیں. خلف نے دعویٰ کیا کہ غیر ملکی پریس عراق کی جانب سے طاقت کے استعمال پر نکتہ چینی کے سلسلے میں انصاف سے کام نہیں لے رہا اور کہا کہ فرانس اور امریکہ جیسے ملک بھی اس صورت میں طاقت کا استعمال کرتے ہیں جب سیکیورٹی سے متعلق خطرات لاحق ہوتے ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بیرونی فریق حکومت کو ختم کرنے کی کوشش میں انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں. عراقی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ اقوام متحدہ کی اعلی ایلچی جینن ہینس بریشرٹ نے شیعہ مذہبی رہنما آیت اللہ عظمیٰ علی سیستانی سے پیر کے روز ملاقات کی اور عراقی سیاسی رہنماؤں پر ایسی اصلاحات نافذ کرنے پر زور دیا جن سے احتجاجیوں کے مطالبات پورے ہو جائیں.
هناك اولویتین ان نزید الموارد للخزینہ خصوصا الموارد غیر النفطیہ ووضعنا عدت حلول لزیادت موارد غیر نفطیہ والان فتحنا مجالات تمویل كما يسمى بالصندوق الصيني
جو ان کو بتا رہے تھے کہ اقتصادی اصلاحات ایک ترجیح ہیں جن میں تیل کے علاوہ دوسرے ذرائع سے مالیات میں اضافہ کرنا اور روزگار کے ایسے مواقع فراہم کرنا شامل ہے جن کی فنڈنگ حکومت نے نہ کی ہو. ہلال کاشان بیروت کی امریکی یونیورسٹی میں سیاسیات پڑھاتے ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عراقی شیعہ اب یہ بات دوبارہ سے دریافت کر رہے ہیں کہ وہ عرب ہیں اور اس لیے وہ اپنے ملک میں ایرانی مداخلت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. امریکہ کی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر پال سلیون کہتے ہیں کہ عراق کے کچھ شیعہ ایران کی پیروی کرتے ہیں جبکہ دوسرے نہیں کرتے اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں گروپوں کے درمیان حالات سخت ہوتے جا رہے ہیں اور ایران اور اس کی نیابت کرنے والے حالات کو مزید خراب کر رہے ہیں. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
ہانگ کانگ میں پیر کے روز جمہوریت کی حمایت میں مظاہروں میں ڈرامائی طور پر شدت پیدا ہونے کے بعد پولیس نے مظاہرے میں شامل ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. ہانگ کانگ کی پولیس نے گولی چلانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مظاہرین کے کئی چھوٹے چھوٹے گروہوں نے کئی شاہراہیں اور میٹرو لائنز بند کر دیں اور دکانوں کو نقصان پہنچایا. مظاہرین نے صبح کی ٹرین سروس بھی بلاک کر دی. ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کیری لیم کا کہنا تھا ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کیری لیم کہہ رہی ہیں ٹریفک روکنے کے اقدام سے لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہے جو کام پر اور اسکول جانا چاہتے ہیں. مظاہرین کا ہانگ کانگ کو جیم کر دینا اور لوگوں کو کام پر جانے سے روکنا انتہائی خود غرضانہ اقدام ہے. یہ تھے ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کیری لیم کے الفاظ. ایسے میں جبکہ امریکی پیر کے روز ویٹرنز ڈے منا رہے تھے اور پریڈ دیکھ رہے تھے اور خزاں کے سورج کی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے, مشرقی ریاستوں میں سے دو تہائی غیر موسمی شدید سردیوں کی زد میں رہیں اور توقع ہے کہ آرکٹک سے آنے والی اس لہر میں اس ہفتے درجہ حرارت کو ریکارڈ توڑ کر کئی حد تک پہنچا دیا گیا ہے. سلاتیسا ہوگ کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
برف کی بھاری مقدار نے سڑکوں پر ٹریفک کی رفتار انتہائی سست کر دی, جبکہ چھٹی ہونے کی وجہ سے پہلے ہی ٹریفک بہت کم تھا.
The highway itself wasn't so bad. It was just we were all going so slow, but the side roads were just putting along.
I kind of am trying to leave late so that I can
ڈین بیکر کہتے ہیں کہ ہائی وے کی حالت بہت خراب تھی, اس لیے ہم بہت سست رفتاری سے چل رہے تھے اور ذیلی سڑکوں کی حالت بھی کچھ یہی تھی. اور ایمنڈا رابرٹس کا کہنا ہے کہ میں کوشش کر رہی تھی کہ میں دیر سے نکلوں تاکہ میں دیکھ سکوں, اس کے باوجود سڑکوں پر کم لوگ تھے. چنانچہ یہ میری حکمت عملی تھی. شکاگو کے اوہیر ایئرپورٹ پر ایک جہاز رن وے سے پھسل گیا. مسافروں کا کہنا ہے کہ جہاز نے لینڈ کرنے کے لیے ایک سے زیادہ بار کوشش کی. مسافر لوئس ٹورس کے الفاظ,
There was no visibility at all. You know, the first visibility of the city, we got it when we're like maybe 50 feet from the ground. I mean, that's dangerous, and you don't need to do that.
Nazar ki had bilkul bhi nahi thi. Zameen se 50 foot ki bulandi par hum pehli baar shahar ko dekh sake. Ye bahut khatarnak tha. شکاگو کے اوہیر ایئرپورٹ سے سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئیں. سڑکوں کی صفائی کرنے والا عملہ نصف شب کے بعد سڑکوں پر نمک ڈالنے اور برف صاف کرنے کے لیے پہنچ گیا. ڈیٹرائٹ کے ایک مکین مائیکل جینٹری کا کہنا تھا,
I don't like it. I'm not ready for it. Came a little too soon. I don't have my scraper. I don't know where my boots are.
Feels too early for snow. It just, I've been here 6 years.
کہ میرے پاس برف صاف کرنے والا اسکریپر نہیں ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے جوتے کہاں چلے گئے. شکاگو کے ایک مکین جان رائس کہتے ہیں کہ یہ برف اس سال بہت جلدی آ گئی, لیکن بہرحال بہت سے لوگ اسے بھی پسند کرتے ہیں کہ برف جلدی آ جائے. برف کے علاوہ مشرقی ساحل کی متعدد ریاستوں میں غیر معمولی طور پر سرد موسم بھی آ چکا ہے اور آرکٹک کی تیز ہوائیں شمال سے آ رہی ہیں. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
امریکی خاندان ہر سال اندرون ملک سے اور بیرون ملک سے بچوں کو گود لے کر اپنے گھروں کو لاتے ہیں. کسی مختلف نسل کے بچے کو گود لینے سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے. نیشنل ایڈاپشن منتھ یا گود لینے کے مہینے کے دوران جو ماہ نومبر میں ہے, وائس آف امریکہ ان سیاہفام بچوں کے تجربے پر ایک نگاہ ڈال رہا ہے جنہیں اکثر سفید فام خاندان گود لیتے ہیں. کلیئر مائن سیبک کی رپورٹ, قمر عباس جعفری کی زبانی.
اسٹیفنی پول واشنگٹن ریاست میں چوتھی جماعت کو پڑھاتی ہیں اور جب سے انہوں نے 3 سیاہفام بچوں کو گود لیا ہے انہوں نے بعض تکلیف دہ سبق حاصل کیے ہیں کہ نسل کس طرح ایک طالب علم کے رویے اور تعلیمی کارکردگی کے بارے میں تصور کو متاثر کرتی ہے. تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جن بچوں کو گود لیا جاتا ہے ان میں دوسرے بچوں کی نسبت سیکھنے اور رویوں کے مسائل زیادہ ہونے کے امکانات ہیں, اور سیاہ فام بچوں کو انہی جیسے سفید فام بچوں کے مقابلے میں اس قسم کے مسائل کے سلسلے میں درست کرنا مشکل کام ہوتا ہے. نیارا ایک گود لی گئی بچی ہیں. 8 سال کی یہ بچی کہتی ہے,
One of my best friends came over to me and said, Timmy just said she doesn't want to be your friend because you're black.
میری بہترین دوستوں میں سے ایک نے بات کی اور کہا کہ ٹمنی کہتی ہے کہ وہ تمہاری دوست نہیں بننا چاہتی کیونکہ تم سے افام ہو. اس سے مجھے غصہ آیا اور میں کلاس سے باہر نکل کر ٹہلنے لگی. اسٹیفنی پول نیارا کی گود لینے والی ماں ہیں. ان کا کہنا تھا,
So this is the behavior I was talking about. She would get punished for leaving class.
یہ ہے وہ رویہ جس کے بارے میں بات کر رہی تھی. اسے کلاس چھوڑنے کے لیے سزا ملے گی, جبکہ کلاس کا ماحول یہ تھا کہ بچے اس کی جلد کی رنگت کے سبب اس سے دور ہو رہے تھے. نیارا ان کے 3 گود لیے ہوئے بچوں میں سے دوسری ہیں. یہ خاندان ریاست واشنگٹن کے مقام سیئٹل میں رہتا ہے. اسٹیفنی پول ایک مضافاتی سرکاری اسکول میں چوتھی جماعت کو پڑھاتی ہیں. ان کی ممتا نے انہیں یہ سخت سبق سکھایا کہ نسل کس طرح ایک طالب علم کے رویے کے بارے میں یا اس کی علمی کارکردگی کے بارے میں لوگوں کے تصور کو متاثر کرتی ہے. وہ جانتی ہیں کہ وہ اس کا مظاہرہ پہلے اپنے بیٹے کے سلسلے میں بھی دیکھ چکی ہیں. ان کے الفاظ,
Yeah, Carter's already internalized that and said, I don't want to be black. And that's a horrible thing to hear your son say that he doesn't want to be who he is.
کارٹر پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ میں سیاہ فام نہیں ہونا چاہتا, اور یہ کتنی ہولناک بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے یہ سنیں کہ وہ کچھ نہیں ہونا چاہتا جو کہ در حقیقت وہ ہے. نیارا کی طرح کارٹر بھی توجہ کا طالب اور ذہنی عزت جیسے مسائل کا شکار ہے. ایک اسکول ڈسٹرکٹ کے ماہر نفسیات نے اس کا معائنہ کیا اور کہا کہ اس میں متشدد اور جارحیت پسند وغیرہ ہونے کے رجحانات موجود ہیں. اسٹیفنی اسٹار کرتی ہیں کہ ان کے بیٹے کے لیے خصوصی نوعیت کی تعلیم کا منصوبہ اس قسم کے رجحانات سے اسے چھٹکارا دلا دے گا. نکولس زل واشنگٹن میں ایک محقق سائیکولوجسٹ ہیں. ان کا کہنا ہے,
The thing that's striking is that with many a large minority and even a majority of adopted children often have behavioral issues in the classroom and they have some difficulty getting along with other children.
اور جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ گود لیے گئے بچوں کی ایک بڑی اقلیت یہاں تک کہ اکثریت کے کلاس روم میں رویوں سے متعلق اکثر مسائل ہوتے ہیں.
اس شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرٹ بکل اور انجینئر چانگ. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا چہرنگ.